السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ کا کلام، اللہ کا دین یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا ہے. قرآن پاک معجزہ ہے، اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آسمان دنیا سے آپ کے قلب مبارک پر اس کلام پاک کو نازل فرمایا. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. جبرائیل اللہ کے کلام کو لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کلام کو اتارے. لیکن یہ کلام اور اس کی تعلیمات صرف اس زمانے تک اور اس زمین کے اس حصے تک محدود نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آج کی تاریخ میں اس علاقے میں کسی ایک شخص کو ایک مسئلہ پیش آیا ہے، قرآن کریم ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس مسئلے میں بھی اس کی رہبری کرتا ہے. آج کے دور کا اس زمین پر کوئی مسئلہ پیدا ہو، وہ مسئلہ چاہے اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو، گھر کی زندگی سے متعلق ہو، کاروبار کی زندگی سے متعلق ہو، بلکہ چلے اس بات کو لیں کہ ملک کا مسئلہ، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ، قیامت تک آنے والی کسی بھی دن، رات اور دن، کسی کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، اللہ کا کلام ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر وہ مسئلے کا حل موجود ہے. یہ ہر قرآن پاک کے ایمان لانے والے پر اس کا یقین رکھنا ضروری ہے. یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ لیے ثواب مل گیا، بلکہ قیامت تک رہبری اور رہنمائی کرتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہم پڑھے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا، کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. خوبصورت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت ہی دلچسپ ہے، بلکہ اس اعتبار سے خوبصورت ہے کہ کئی چیزوں میں رہبری کر رہا ہے. بڑی جامع صورت ہے سورہ یوسف. ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس واقعے کو ہمیں سنایا، اور اس میں انسانی زندگی کے جو جتنے متعلق شعبے ہیں، اکثر شعبوں سے متعلق اس میں رہبری ہے. اب مختصر وقت میں کیا عرض کریں، ایک بات میں عرض کروں کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر پیغمبر، ایک انسان کو جس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے نا، سوچیں وہ تمام چیزوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت رہوں، سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام. ہر آدمی چاہتا ہے پوزیشن مجھے حاصل ہو، سب سے بڑا اقتدار مصر کا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا. یعنی کہیں بھی ایک انسان کی جتنی خواہشیں ہو سکتی ہیں، چاہت ہو سکتی ہے، وہ تمام چاہتوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ نے جمع کر دیا. لیکن ان کی ابتدا ناگواریوں سے، آزمائشوں سے ہوئی. بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا. مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے ہیں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں کے بدلے میں، اور تقریباً 9 سال تک جیل میں قید رہنا، اندازہ لگائیں۔ یہ سارے حالات جو ہے آزمائش کے، ناگواریوں کے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو فتوحات کا، کامیابیوں کا اور انعامات کا ہے۔ مجھے آج اس صورت میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ یوسف علیہ السلام والسلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا۔ قرآن کریم میں اس خواب کو بیان کیا۔ وہ خواب یہ دیکھا کہ انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں۔ اچانک یہ دیکھتا ہے کہ دبلی جو گائے ہیں وہ 7 کے 7 موٹی گائے پر حملہ کر کے اس کو کھا لیے۔ گائے گائے کو نہیں کھاتی، لیکن بادشاہ بہت تعجب ہوا، خواب گھبرا کے اٹھ گیا کہ پورا الٹا معاملہ ہونا، تو حملہ یہ کرنا چاہیے کہ موٹی گائے پتلی دبلی گائے پہ حملہ کرتی، لیکن یہاں پہ دبلی گائے نے موٹی گائے پہ حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سویا تو پھر اس کے بعد ایک خواب نظر آیا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا اور اس کے اندر سے گندم نکل آیا، اور کیسا گندم کہ 7 موٹی موٹی بالیاں اور پھر 7 پتلی بالیاں۔ اور وہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 جو پتلی بالیاں تھیں وہ موٹی بالیوں میں گھس کر اس کو خراب کر کے تباہ کر دی۔ خواب خوابی ہوتا ہے، آدمی جو ہے خواب کے اندر الٹی سیدھی ہر چیز دیکھ سکتا ہے، اسی لیے خواب جو ہے آدمی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی لیے خواب کی ہر جب بھی سورہ یوسف آتی ہے تو خواب میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام اس موقع پر جیل میں تھے، تو بادشاہ نے خواب دیکھا یہ، تو اپنے درباریوں میں کچھ معبرین کو اس نے پالا تھا، تو سارے معبرین کو جمع کر کے کہا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے بتاؤ۔ اب وہ بس شاہی کھانا پینا آرام مزے اٹھ رہے تھے، کچھ آتا وتا جاتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، قالو ادغاسو احلام، یہ تو بدخوابی ہے، خواب میں ایسے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے، گھبرائے نہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہاں جو کہہ دیتے نا خواب سن کے، نہیں اللہ حول پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں، ادغاسو احلام۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تو وہاں پہ ایک خادم بادشاہ کا کھڑا تھا جو جیل کی سزا کاٹ کے آیا تھا، اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یاد آیا کہ اس نے جو خواب جیل میں دیکھا اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی اور وہ تعبیر اس کی پوری ہو گئی تھی، تو فوراً اس نے اس کو یاد آیا، ارے جیل میں تو ایک بہت اچھے نیک آدمی ہے، انا لنراک من المحسنین، چہرے پہ احسان ہے، نبوت کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، میں نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور انہوں نے سچی سچی تعبیر بتا دی اور وہی ہو رہا ہے، کہا تھا کہ تم بادشاہ کے معزز بنو گے، اور میرا ایک دوست خواب دیکھا، اس سے کہا تھا بادشاہ تمہیں سولی پہ لٹکائے گا، ہوا یہی۔ تو فوراً بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہمارے جیل میں ایک آدمی ہے، وہ بہت صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو خواب بیان کرو اور اس کو لے کے آؤ۔ تو وہ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کیا کہتا ہے، یوسف ایہ الصدیق، اے سچے یوسف، تم پہلے بھی سچے تھے، اب بھی سچے ہو، تمہاری بات ہمیشہ سچی رہی ہے، افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن، ایک خواب لے کے آیا ہوں، اس کی تعبیر بیان کرو۔ تو بادشاہ کا خواب اس نے سنا دیا یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہے، اور یہ خواب بہت اہمیت رکھتا ہے، نہ صرف بادشاہ کی زندگی سے متعلق بلکہ پورے ملک سے متعلق یہ خواب بہت اہم ہے۔ اچھا، وہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہ اس ملک میں آنے والے 14 سال بڑے اہم ہوں گے، 7 سال زبردست خوشحالی رہے گی، اور پھر اس کے بعد 7 سال بڑی تنگدستی اور تنگحالی، قحط سالی ہوگی۔ اچھا، یہ تو بڑی عجیب بات بتلا رہے ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا اور تعبیر بتا دی، بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ میرے پاس. تو جب وہ آدمی پہنچا کہ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے دامن پر لگے داغ مٹانا چاہ رہے تھے, کیونکہ اللہ کا نبی ان کی زندگی پاک صاف ہوتی ہے. زلیخا نے تہمت لگائی تو اندر چلے گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ذرا بادشاہ کو کہو کہ وہ فائل کھولے, ما بعل النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن, وہ قصہ کیا ہوا تھا جس میں عورتوں نے میرے حسن کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. او اچھا یہ معاملہ ہے. تو بعد میں بادشاہ نے پورے واقعے کو وضاحت کے ساتھ اس نے صفائی کر دی اور کہا کہ یوسف بے قصور ہیں, یوسف کا کوئی اس میں یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو اس موقع پر مفسرین فرماتے ہیں چھوٹے بچے نے, دودھ پیتے بچے نے گواہی دی کہ یوسف پاک ہیں, اور پھر جیل میں جو ساتھی تھا اس نے کہا یوسف سچے ہیں. زلیخا نے آخر میں کہہ دیا کہ تم ہی سچے ہو. خود بادشاہ وقت نے کہا کیوں جھگڑ رہے ہو, کسی کا مسئلہ ہے, تم صحیح ہو. اور قرآن خود کہتا ہے کہ یوسف بری ہیں. پانچ پانچ براتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہنے کے باوجود یوسف علیہ السلام جب جیل سے باہر نکل رہے تھے زبان سے ان کا جملہ نکلا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے نفس کی پاک بازی کا اعلان نہیں کرتا, نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. کتنی بڑی بندگی اور عبدیت دیکھیں. تو بادشاہ کے پاس جب یوسف علیہ السلام گئے تو بادشاہ کو خواب بتایا, اس کی تعبیر بتائی. بادشاہ پریشان کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ میرے ملک پہ آ رہا ہے, میرے درباروں میں وزراء میں کوئی ایسا نہیں ہے اس مسئلے کو سنبھالے, میں چاہتا ہوں کہ تم اس مسئلے پہ کچھ میری مدد کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, اجعلنی علی خزائن الارض, تمہارے جو خزانے کی چابیاں ہیں, وزیر خزانہ مجھے بنا دو, وزیر فائنانس مجھے بنا دو, انی حفیظ علیم, میں بڑا امانت دار بھی ہوں اور مہارت بھی ہے مجھے کہ 7 سال کا غلہ 14 سال میں کیسے چلانا ہے مجھے پتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام والسلام, یہ واقعہ مجھے بس عرض کرنا ہے. اس واقعے میں ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا علم, اللہ کا دین, اللہ کا کلام, اس کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے کہ انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, بلکہ ملک اگر قحط سالی کے بھور میں بھی پھنستا ہے, معاشی بحران میں بھی اگر پھنستا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے, اللہ کا کلام ہے. باہر والے اس بات کو مانے نہ مانے, اللہ کے کلام کے پڑھنے والے کو اس کا یقین ضرور ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام اپنے ملک کو کس طرح قحط سالی سے نکال کر خوشحالی میں لے گئے. اللہ کا کلام جس وقت نازل ہو رہا تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے, جس زمین پر آئے, قحط سالی ہی قحط سالی تھی. غربت کا عالم ایسا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بھوک لگی, استنجا کے لیے میں بیٹھا تو وہاں پہ کچھ سخت چیز مجھے محسوس ہوئی, میں نے چھو کر دیکھا تو چمڑا تھا, خشک چمڑا. میں نے اس کو اٹھا لیا, اس کو دھویا اور اس کو جلا کر اس کی راکھ پھانک لی. اندازہ لگائیں غربت بڑی خطرناک چیز ہے. جب کسی آدمی پہ پڑتی ہے نا, اللہ حفاظت فرمائے, اس کی ہمتیں پس, اس کی نیتیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے بارے میں اجتماعی طور پر, ملکی طور پر امت کو متنبہ کیا, ایک ملک کے اندر غربت نہ پھیلے, دوسری چیز ملک میں جہالت نہ پھیلے. نبی دونوں کو ختم کرتے ہیں, جہالت کو بھی مٹایا علم کے ذریعے, غربت کو مٹایا کس کے ذریعے؟ اللہ کے دین کے ذریعے. ایسی غربت, ہم خود پورے واقعات اٹھا کر دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی, کیسے کتنے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, دستک دی, پوچھا کچھ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا صرف دو کالی چیزیں ہیں. کیا ہے؟ کھجور ہے اور پانی ہے. ایک روایت میں آتا ہے سات کے سات دروازوں پہ آپ نے دستک دی، ہر گھر سے یہی آواز آئی کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، وہاں جب گئے تو فرمایا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں کچھ ہے نہیں، بلکہ گھر میں فاقوں کی وجہ سے حسن اور حسین رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، سیدھے مسجد نبوی پہنچے. ابھی مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، اللہ کی طرف سے نظام یہ پہنچا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھانا ہدیے میں آ گیا. تو آپ نے حضرت حسن کو بھیجا کہ نانا جان کو بلا لاؤ. وہ بچہ دوڑتا ہوا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور وہ دو بچے بیٹھے ہیں، روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور اس پہ گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی اور سب سے پہلے آپ نے اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو کھلایا اور خود کھایا. اور حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس موقع پر حضرت فاطمہ کہنے لگی، ھذا رزق من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے، اللہ بے شمار بے حساب رزق دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا فاطمہ تم نے وہ جواب دیا جو بنی اسرائیل کی نیک عورتیں دیا کرتی تھیں. گھروں میں جب بھی ان سے کوئی پوچھتے کہاں سے کھانا آیا، کہتے اللہ کے خزانے سے آیا ہے، اللہ کا خزانہ بے شمار بے حساب. میں آپ کو اگر فاقوں کی غربت کے واقعات اگر میں سناؤں تو سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کا فاقہ کیسے تھا، کہتے ہیں کہ منبر اور محراب کے درمیان آوندہ پڑا رہتا تھا، آوندہ پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا. لوگ مرغی کی بیماری سمجھ کے میری گردن مروڑا کرتے تھے، خدا کی قسم وہ بیماری نہیں فاقہ تھا. کئی دن گزر جاتے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پیٹ میں یہ نبیوں پر اور نہ صحابہ اکرام پر ایسے حالات. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں سورہ یوسف کے اندر، کہ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو، جاؤ اس کرتے کو میرے والد کو تحفہ دے دو تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے، وہ بچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس کرتے کو لے کر آئے اور کہنے لگے ابا جان یوسف مل گئے اور انہوں نے یہ کرتا تمہیں دیا ہے. اس کرتے کو جیسے ہی اپنے اوپر ڈالا ان کی بینائی لوٹ آئی اور اس موقع پہ کہنے لگے دیکھو تم بہت بڑی خوشخبری میرے پاس لے آئے ہو، اور یہ تعلیم ہے کوئی بشارت اور خوشخبری لے کر آتا ہے تو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، اور میرے گھر میں سات دن سے کوئی کھانا نہیں ہے. اس موقع پر میں تمہیں کیا دوں سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں موت کی سختی سے بچا لے. نبی کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے، ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایسا پاکیزہ گھرانہ، سات سات دن کا فاقہ ہے. غربت کا یہ عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غربت کو دور کیا کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے کلام، اس کلام نے جو نظام پیش کیا. دوستو قرآن پاک صرف نظام عبادت پیش نہیں کرتا کہ ہماری نماز کیسی ہو، ہمارا روزہ کیسا ہو. قرآن عبادت کا نظام جہاں پیش کرتا ہے، مالیات کا نظام بھی وہاں پیش کرتا ہے کہ ہماری کمانے کا، خرچ کا کیا نظام ہونا ہے. قرآن سیاست کا نظام بھی پیش کرتا ہے، قرآن وکالت کا نظام بھی پیش کرتا ہے، قرآن تجارت کا نظام بھی پیش کرتا ہے، قرآن ملازمت کا نظام بھی پیش کرتا ہے. 20ویں پارے میں سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھے، ہر جاب کرنے والے کو اس واقعے میں رہبری ہے، کیسے جاب کو جائیں، کیسے امانت داری اور محنت سے کام کریں، اس واقعے میں رہبری ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی لقوی امین، مجھے جاب دیجیے آپ. حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں مجھے جاب دیجیے آپ. انی لقوی امین، میں بہت ہی محنتی ہوں. جو آدمی محنت ہوتا ہے وہ کام چور نہیں ہوتا. امین امانت دار ہوں، جو امانت دار ہوتا ہے وہ سامان چور نہیں ہوتا، سامان آفس کا نہیں چراتا، کیونکہ امانت دار بھی ہیں اور محنتی بھی ہیں. یہ اصول بتایا ایک ملازم، ایک جاب کرنے والے کی یہ خوبیاں ہونی چاہیے. جس وقت قرآن کا نظام مالیات، نظام سیاست، نظام معاشرت امت کے اندر آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں لے کر آئے. اللہ نے جہالت کو جہاں ختم کیا، غربت ایسی ختم ہوئی، ایسی ختم ہوئی. آپ کو بتاؤں، 50-60 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا. آپ نے اپنے قاصد کو بلا، اپنے جو ہے نا بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور بلا کر کہا زکات کا مال لے کر آؤ. زکات کا مال جمع کیا اور ایک آدمی کو بلایا، دیکھو یہ زکات کا مال ہے. سب سے پہلے مکہ جانا، پھر مدینہ جانا، پھر یمن، پھر شام، یہ سارے علاقوں میں زکات تقسیم کرتے ہوئے پھر تم یہاں پر آنا. وہ آدمی زکات کا پیسہ لے کر سفر شروع کرتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے پورا مکہ، مدینہ، یمن، شام، جزیرے عرب کا سفر کر کے واپس آئے اور آ کر عمر ابن عبدالعزیز سے کہتا ہے کوئی آدمی زکات لینے کے لیے تیار نہیں. ہر آدمی یہی کہتا تھا میں خود زکات کا مستحق ہوں. ایسی غربت قرآن کے نظام سے مٹی تھی. ہمیں یقین ہونا چاہیے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کئی سو سال پہلے، آج بھی ہمارے حفاظ، ہمارے ائمہ اس واقعے کے ذریعے سے اپنے منبر و محراب کو مزین کرتے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ان کا عبادت، ان کی عبادت، ان کا تقوی، ان کا صبر، ان کے اندر اللہ کا علم ایسا تھا، اس علم کے ذریعے سے انہوں نے پورے ملک کے معاشی بحران کو نکالا. ملک پھنس رہا ہے، ملک کا اقتصادی نظام بھور میں جا رہا ہے، اکانومی ڈاؤن میں جا رہی ہے. کیا کرے؟ ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری، جہاں ہم نمازوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، قرآن نے مالیات کا جو نظام پیش کیا اس کو ہم لیں. سود سے اپنے کو بچائیں، رشوت سے اپنے کو بچائیں، دھوکے سے اپنے کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے کو بچائیں. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی افراد میں یہ مالی نظام آئے گا، اللہ تبارک و تعالی غربت دور کریں گے انفرادی زندگیوں سے، اجتماعی زندگیوں سے. ورنہ دوستو اللہ تبارک و تعالی سودی نظام جب امت میں آتا ہے اللہ سے ٹکر لیتا ہے وہ آدمی. پھر اللہ نہ فرد کو چھوڑتے ہیں، نہ سماج کو چھوڑتے ہیں، نہ ملک کو چھوڑتے ہیں. لیانا کتنی بڑی طاقت ہے، کتنا بڑا، کتنا ہی خزانہ، قارون کا بھی خزانہ لے آئے، سودی نحوست ایسی ہے سارے خزانے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. لیکن اللہ کا، اللہ نے جو خود دیکھیں واقعات، ابھی غربت کے واقعات ہم نے سنے مختصر، ذرا سخاوت کے واقعات پڑھ لیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک دن میں ایک لاکھ درہم صدقہ کرتی تھی. ایک لاکھ درہم، ہم کماتے بھی نہیں ایک لاکھ درہم. حضرت فاطمہ یعنی آٹا گونتے گونتے کمر جھک جاتی تھی. ایسا بھی ایک زمانہ تھا. لیکن کیسا خرچ کا زمانہ، خرچ کا وقت آیا، ایک سائل آیا، 25,000 دینار اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دے دی. صحابہ اور صحابیات کی جو سخاوتیں تھیں، یہ کہاں سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب اپنے ملک کی اس طرح اکانومی جب ڈیولپ ہوئی اور اس کو دیکھا، اوہو لوگوں میں تکبر آ رہا ہے، مال کا نشہ آ رہا ہے، فوراً ایک خط لکھا، سارے ملک والوں کو لکھا، دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں خوشحالی دی ہے. خوشحالی جنت کی ایک شاخ ہے، خوشحالی جنت کی ایک شاخ ہے. جنتی جنت میں جب جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتا ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اس موقع پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، کہیں تمہارا تکبر، کہیں تمہارے مال دولت کا نشہ تمہیں دوبارہ تباہی کی طرف نہ لے جائے. قبرص ایک بہت بڑا علاقہ ہے، فتح ہوا، سارے صحابہ مبارکبادی دے رہے ہیں، مسلمان آپس میں مبارکبادی دے رہے ہیں. ابو دردا رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا کسی نے، یہ وہ رونے کا وقت ہے؟ کہنے لگے رونے کا نہیں تو کیا ہے، اللہ نے انہیں ملک دیا تھا، لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر اللہ کا نظام، قرآن کریم کی تعلیمات کو انہوں نے زندہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے وہ ملک اٹھا کے ہمیں دے دیا. اسی لیے دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کئی طرح، کئی واقع اس واقعے میں سبق ہے، لیکن ایک بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر کے قحط کو اللہ نے دور کیا ہے. وہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، اس قرآن کی تعلیم کو، اس اللہ کے دینی نظام کو مالیات کے سلسلے میں خاص طور پر، خاص طور پہ مالیات کے سلسلے میں توبہ کریں سودی نظام سے، توبہ کریں ہر اس قسم سے جس میں جھوٹ اور دھوکہ اور فریب ہے، پھر دیکھیں اللہ اپنی ہماری ذاتی زندگی کو بھی اس تہس سالی سے اٹھائیں گے اور ہمارے خاندانی بلکہ ملک کو بھی اللہ اس بحران سے اٹھائیں گے، ورنہ مشاہد آنکھوں میں دکھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فرد بھی دکھلا رہے ہیں، خاندانوں کو بھی، ملکوں کو بھی، کس طرح ملک کس طرح ڈوبتا چلا جا رہا ہے آنکھوں سے اللہ دکھلا رہے ہیں. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے، اللہ کے کلام پر، اللہ کے کلام میں جو نظام پیش کیا اس پر ہمارا یقین نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ تیرے کلام پاک کی عظمت اور اس پر یقین اور اس پر اے اللہ ایمان نصیب فرما. یا اللہ جو نظام، اے اللہ جو نظام عبادت اور جو نظام ایمان، جو نظام مالیات اے اللہ تو نے ہمیں دیا ہے دین کے ذریعے سے، اے اللہ اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں اے اللہ لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پر یقین نصیب فرما. یا اللہ ہماری انفرادی زندگیوں کو، اجتماعی زندگی کو، ملکی زندگی کو اے اللہ ہر قسم کی قحط سالی سے، معاشی بحران سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ برکت والی خوشحال زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، حلال پاکیزہ زندگی اللہ زندگی کو زندہ فرما، حلال روزی کو عام فرما، حرام روزی کے دروازے بند فرما، حرام روزی کے دروازوں کو بند فرما، سودی نظام کو بند فرما. یا اللہ تجارت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ تجارت میں برکت نصیب فرما. یا اللہ قناعت پسندی نصیب فرما. یا الہ العالمین اے اللہ تیرے کلام پاک پر اللہ یقین نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مرحومہ میں، اے اللہ امت میں، اے اللہ جتنے بھی اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. خاص طور پہ اللہ ہمارے ہمایوں بھائی کی جو ساس صاحبہ جن کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو اے اللہ صدر جمیل نصیب فرما. اے اللہ ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ پوری امت کے مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں صحت عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما، زندگی میں برکت نصیب فرما. یا الہ العالمین اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما. سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہے اے اللہ، انہوں نے مانگا اسلام، اے اللہ اس موت کے وقت اسلام کی اے اللہ موت نصیب فرما. اے اللہ حشر کے میدان میں نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اس مبارک دعا کو ہم سب کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. رحمتک یا ارحم الراحمین.